نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب یعنی منتخب مقامات قرآنی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پانچواں حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اور آج انشاءاللہ پانچویں حصے کا آخری یعنی درس نمبر 11 ہمارے سامنے آئے گا۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اسکرین پر لکھا ہے حصہ پنجم درس نمبر 11 غزوہ تبوک دعوت اسلام کے بین الاقوامی دور کا آغاز۔ سرزمین عرب پر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کا دین غالب ہو گیا لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، چنانچہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ میں سرزمین عرب سے باہر نکل کر بھی اقدام فرمایا جس کا آج مطالعہ کریں گے، اور یہ ہے غزوہ تبوک اور خاصا اہم غزوہ ہے جس کی تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھی جائیں گی۔ تو آج ہم اس سیریز کے پانچویں حصے کا آخری درس یعنی درس نمبر 11 آپ کے سامنے رکھ رہے جو کہ غزوہ تبوک کے حالات کے بیان پر مشتمل ہے اور سورۃ توبہ میں خاصا تفصیلی تبصرہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ آئیے ناظرین کرام پچھلے دروس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پانچواں حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور تواصب صبر اس کا موضوع، اور کچھ مقامات ہم نے مکی صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے تھے، حقیقت صبر پر بات ہوئی، اور سورہ عنکبوت اور سورہ کہف اور سورہ البقرہ کی چند آیات کی روشنی میں اہل ایمان کے لیے ابتلا اور آزمائش کے دور کے حوالے سے ہدایات کا بیان آیا تھا۔ پھر ہم نے غزوہ بدر پر بات کی، اس کے بعد غزوہ احد، احزاب، صلح حدیبیہ اور آخری درس میں فتح مکہ پر بات ہوئی۔ آج پوری سیریز کا 34th درس ہے غزوہ تبوک، سورہ توبہ کے رکوع نمبر 6-16 کی چند آیات کے بیان پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام ہمیشہ درس کا آغاز ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کے ذریعے سے، آئیے اسی طرح آج بھی درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کر کے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔
صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج کے درس کے بھی تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ پہلی بات، سورہ توبہ کے رکوع 6-11 کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی سے ہے، یعنی بیرون عرب غلبہ دین کی توسیع سے، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عربوں میں سے تھے، اولاً آپ کی بعثت خاص طور پر اہل عرب کے لیے تھی اور عمومی طور پر آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور اس بین الاقوامی حوالے سے آغاز دعوت دین و دعوت اسلام کا یہ ہوتا ہے غزوہ تبوک کے تعلق سے، غزوہ تبوک کے موقع کے حوالے سے، جس پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ مزید آگے لکھا ہے ان 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ غزوہ تبوک بیرون عرب جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی آغاز ہے، یعنی آپ کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے، تمام آپ کو رحمت للعالمین عالمین قرار دیا گیا، چنانچہ بیرون عرب اب آپ کی پیش قدمی کا معاملہ خود آپ کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گیا۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، سب سے زیادہ تفصیلی حالات قرآن حکیم میں اسی غزوہ کے حوالے سے آئے ہیں، اور یہ 11 رکوع ہیں سورہ توبہ کے رکوع نمبر 6-16، جن میں سے اکثر آیات میں غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ ناظرین کرام تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب ہمیشہ کی طرح آج جو غزوہ یعنی غزوہ تبوک ہمارے پیش نظر اور زیر مطالعہ ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مساعی میں تدریج، یعنی جو آپ کی دعوت دین اور تبلیغ دین کے حوالے سے کوششیں تھیں، ان کوششوں میں ایک تدریج ہے، گریجولی یہ عمل آگے بڑھا ہے۔ آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لکھا ہے صلح حدیبیہ کے بعد عرب سے باہر دعوتی سرگرمیوں کا آغاز اور بادشاہوں کو خطوط۔ صلح حدیبیہ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں سے معاہدہ ہوا مشرکین عرب کا اور مسلمانوں کو بھی ایک برابر کی طاقت مانا گیا، ظاہری بات ہے اکثر برابر جو ہوتا ہے اسی سے معاہدہ ہوتا ہے، کمزور کو تو دبایا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو یعنی مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا گیا، تب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے باہر دعوتی سرگرمیوں کا آغاز فرمایا عرب سے باہر، اور مختلف بادشاہوں کو، ذمہ داروں کو خطوط بھی روانہ فرمائے۔ مزید برآں، بصرہ میں قیصر روم کے مقرر کردہ حاکم کے ہاتھوں مسلمان سفیر کی شہادت، ایک خط قیصر روم کے مقرر کردہ حاکم کی طرف بھی بھیجا گیا بصرہ میں، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے جو صحابی تھے ان کو شہید کر دیا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کسی سفیر کا قتل اعلان جنگ کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ اس کے تسلسل میں بات آگے بڑھی، اور شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقدام، موتا کے مقام پر 3,000 مسلمانوں کا 2,00,000 کفار کے ساتھ مقابلہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روانہ کیا اور 3 صحابہ کو سپہ سالار مقرر کیا، فرمایا کہ اگر پہلے شہید ہو جائے تو دوسرے، اور دوسرے شہید ہو جائے تو تیسرے صحابی وہ سپہ سالار ہوں گے۔ تفصیلی واقعہ ہے، تفصیل کا اس وقت موقع نہیں۔ پھر تینوں صحابہ وہ شہید ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ سپہ سالار مقرر ہوئے، اور 2,00,000 کے سامنے 3,000 جو مسلمان ہیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال مہارت کے ساتھ اس پورے چنگل سے نکال لانے کی کوشش کی، اور 3,000 کا لشکر مسلمانوں کو واپس آیا۔ 2,00,000 کی فوج 3,000 کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکی یا ان کو زیر نہ کر سکی، اور اسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ قرار دیا تھا، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار۔ لیکن واقعہ بہت تفصیلی ہے، جنگ موتا یا واقعہ موتا پڑھنے کے لائق ہے، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے سیرت کی کتابوں سے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اسی پس منظر کے تسلسل میں، اس مارکے میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور باقی واپس مدینہ آ گئے۔ جنگ موتا سے مسلمانوں کا ایک روب پورے علاقے پر قائم ہو گیا، کیوں کہ 3,000 کو 2,00,000 کی فوج زیر نہ کر سکی اور وہ 2,00,000 کے چنگل سے نکل کر واپس آ گئے، اس سے ایک روب مسلمانوں کا اس علاقے کے لوگوں پر قائم ہو گیا۔ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام کے لیے ہرقل کی تیاری، بادشاہ روم اس نے تیاری کی مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام کے لیے، اسباب کی قلت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آگے بڑھ کر اقدام کرنے کا فیصلہ، یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ ادھر ہرقل کی تیاری ہو رہی ہے اور ادھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی جماعت چوکنا ہے، اور بہت دور اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف تو انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تک یہ بات پہنچی ہے، اور آپ نے اسباب کی قلت کے باوجود، وہ اسباب کتنے قلیل تھے ابھی آگے بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جا کر، ان کے علاقے میں جا کر اقدام کا فیصلہ فرمایا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا یہ مشن عرب تک محدود نہیں، بیرون عرب بھی اس کو ایکسپورٹ ہونا ہے، اور جو انقلاب عرب کی حد تک برپا ہو گیا اس کی آگے ایکسٹینشن بھی ہونی ہے۔ چنانچہ خود آپ نے اقدام کا فیصلہ فرمایا۔ تبوک کے سفر کی تیاری، جہاں ہرقل اپنی افواج کو منظم کر رہا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا، جس کو نفیر عام بھی کہا جاتا ہے، ہر ایک کو نکلنا ہوگا۔ عورتوں پر نکلنا تو لازم نہیں، مگر مردوں کے تعلق سے کہا گیا ہر ایک کو نکلنا ہوگا۔ بھرپور تیاری کا ارادہ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس سفر تبوک کے موقع پر مشکلات، جو تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا، اسباب کی قلت کے باوجود، وہ اسباب کس قدر قلیل تھے، آئیے اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے، وقت کی ایک بڑی طاقت سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ، آج کے انداز میں، آج کی زبان میں کہا جائے گا، اس وقت کی ایک سپر پاور سے ٹکرانے کا اقدام، اس کے خلاف کرنے کا ارادہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات کس قدر مشکلات والے تھے، موسم گرمیوں کا تھا اور گرمی بھی پوری شدت پر تھی، سفر انتہائی طویل تھا، تبوک کا فاصلہ مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر ہے، 700 کلومیٹر کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اونٹوں پر سواری کا موقع ہے اور پیدل بھی چلنا پڑا ہے، ذکر ابھی کیا جائے گا، وہ زمانے میں کوئی جہاز اور اس طرح کی گاڑیاں جو آج ہمیں دستیاب نہیں تھیں، انتہائی مشقت کا یہ موقع ہے۔ خوراک کی کمی کا یہ عالم تھا کہ 2 ساتھیوں کو روزانہ 1 کھجور پر گزارا کرنا پڑتا تھا، 1 کھجور 2 ساتھیوں کے لیے ایک دن میں، اللہ اکبر کبیرہ، اس پر گزارا ہو رہا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے کتنے وائٹمنس رکھے ہیں، کتنی نیوٹریشن رکھی ہے، کتنی اس سے انرجی میں اثر آتی ہے، لیکن تاہم 1 کھجور ہے 2 افراد کے لیے ایک دن میں۔ مزید بڑا لکھا ہے، مدینہ میں کھجور کی تیار فصل کے ضائع ہونے کا اندیشہ، شدید گرمی میں کھجور کی فصل تیار ہوتی ہے اور اتنی دور کی اگر مسافت ہے تو پکی ہوئی فصل کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ ایک اور بات بیان ہونے سے رہ نہ جائے، 18 افراد پر ایک اونٹ تھا سواری کے لیے، باری باری سوار ہوتے تھے، 18 افراد پر ایک اونٹ تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی کی کمی ہو گئی تو اونٹوں کو ذبح کیا گیا، نہر یا ذبح کیا گیا، اور ان کے اندر جو اسٹوریج کی کیپیسٹی ہے اس پانی کو استعمال کیا گیا۔ کبھی کھانے پینے کے حوالے سے اشیاء کی شدید قلت ہو گئی ہے تو پتے، وہ بھی سوکھے پتے کھانے پڑے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو۔ چنانچہ یہ وجہ ہے کہ آگے لکھا ہے، مذکورہ بالا مشکلات کی وجہ سے غزوہ تبوک کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ جیش گروہ کو یا لشکر کو کہتے ہیں، عسرہ مشکل والا، یہ وہ لشکر روانہ ہو رہا ہے اور 30,000 کا لشکر ہے۔ اتنا بڑا لشکر کبھی حیات طیبہ میں روانہ نہ ہوا، یہ سب سے بڑا لشکر بھی ہے۔ 30,000 صحابہ کرام تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کو جیش العسرہ مشکل والا جیش یا لشکر کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سفر کے اس حوالے سے کہ مشکلات کیا تھی، مصائب کیا تھے، قلت کس قدر تھی، اسباب کی، اس کا ذکر ہوا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس غزوہ کے بیان کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لکھا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے پکار۔ سورہ توبہ کی آیات 38-41 میں بڑے جھنجھوڑنے کے اسلوب میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی تلقین۔ ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا جو سفر تبوک کی مشکلات کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں نکلنے سے گھبرا رہے تھے۔ بہت بڑا اقدام ہے، وقت کی سپر پاور کے خلاف جانا ہے، مگر ایمان والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور اگر کہیں کمی ہے تو اس کو بھی توجہ دلائی جا رہی اس حوالے سے، اور اگر منافقین ہیں اور وہ دوغلے پن پر اتر آئے ہیں تو ان کو بھی سمجھا دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کی راہ میں نکلنے کی پکار ہے اور جھنجھوڑنے کا انداز ہے۔ یہ آیات ہے سورہ توبہ کی، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 38، ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارادیتم الحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گر جاتے ہو زمین کی طرف؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ یہ ہے جو ابھارنے کا اور توجہ دلانے کا اور جھنجھوڑنے کا انداز اس موقع پر۔ یاد رہے میں نے عرض کیا تھا، یہ نفیر عام ہے، ہر ایک کا نکلنا لازم ہے، اب ہر ایک کا نکلنا لازم ہے۔ اس نفیر عام کے موقع پر جھنجھوڑنے کا انداز بھی بہت زیادہ نمایاں ہے۔ آگے مزید لکھا ہے، اللہ کی راہ میں مال و جان لگانا امت کا مشن ہے، اگر تم اس مشن کا ساتھ نہ دو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 39 میں ارشاد ہو رہا ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بتایا جا رہا ہے تم نہیں تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اللہ بے نیاز ہے، مگر تم نہ نکلے تو پھر اللہ کی پکڑ کا شکار ہو سکتے ہو۔ یہ بھی دو ٹوک انداز میں بات بیان ہو گئی۔ مزید آگے لکھا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے کے مشن کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے محتاج نہیں۔ چنانچہ ذکر آ رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ سوره توبه ایت نمبر 40 سے ترجمہ، اگر تم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، پس اللہ نے تو ان کی مدد کی تھی جب نکال دیا تھا انہیں کافروں نے مکہ سے، وہ دو میں کے دوسرے تھے، جب وہ دونوں تھے غار میں، جبکہ وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اتاری ان صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے تسکین اور مدد فرمائی ان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو سب سے نیچے ڈال دیا، اور اللہ کا کلمہ تو اونچا ہے ہی، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں وہ تمہارے محتاج نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے بھی ان کی مدد کر چکا ہے، آئندہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، البتہ جو پیچھے رہ جانے والا ہے وہ سوچے کہ اس کا پھر انجام کتنا برا ہوگا۔ اگلی بات اسی تسلسل میں ہے، خواہ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو تم اللہ کی راہ میں نکلو۔ ارشاد ہوا سورۃ توبہ آیت نمبر 41 میں، ان فرو خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 41، اس کا ترجمہ، نکلو اللہ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو اور چاہے بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھو۔ یہ ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 41، ہر حال میں نکلنا ہوگا، تیاری کم ہو یا زیادہ، اسباب کم ہو یا زیادہ، مشکل لگے یا آسان، طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، اب تو نکلنا ہی ہوگا۔ یہ نفیر عام کا موقع ہے، ہر ایک کے نکلنے کا تقاضا آ رہا ہے۔ یہ ناز اکرام اللہ کی راہ میں نکلنے کی پکار جو غزوہ تبوک کے تعلق سے سامنے آ رہی ہے، اور سورۃ توبہ کی آیات 38 سے 41 کی روشنی میں یہ گفتگو ہمارے سامنے آئی۔ ناز اکرام اس کے بعد اگلا جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے منافقین کے حوالے سے۔ یہی غزوہ تبوک کا موقع ہے جہاں منافقین کا دفاع کھل کر سامنے بھی آیا، اور ان پر اللہ کا غیظ و غضب، اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ منافقین پر اللہ کا غیظ و غضب، سفر تبوک کے انتہائی مشکل موقع پر مؤمنین اور منافقین ایک مرتبہ پھر واضح ہو گئے، کون سچے ایمان والے ہیں، کون ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں، یہ بات پھر کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ غزوہ احد کے موقع پر بھی اس کا اظہار ہوا تھا، 300 منافقین کو لے کر عبداللہ بن ابی علیحدہ ہو گیا تھا، اب پھر غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بیان کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ لکھا ہے آگے، منافقانہ کردار کی نمایاں علامات، مال سے محبت، دین کی محنت سے جی چرانا، جھوٹے بہانے تراشنا اور جھوٹی قسمیں کھانا۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سیریز کے چوتھے حصے میں حقیقت نفاق پر بات کی تھی۔ یہ صفات تو منافقین کی ہیں، بس یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر تو نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیا ہے منافقانہ کردار کی نمایاں علامات؟ مال سے محبت، دین کی محنت سے جی چرانا، جھوٹے بہانے تراشنا اور جھوٹی قسمیں کھانا۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 42 میں، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مال غنیمت قریب ہی ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن طویل نظر آتی ہے ان کو مسافت، اور اب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ، وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ ہے منافقانہ کردار کا تذکرہ جو اس غزوہ تبوک کے موقع پر سامنے آ رہا ہے، اور اگر جیش العسرہ ہے، بڑا مشکلات والا موقع ہے، تو پھر تو نفاق اور کھل کر سامنے آنا ہی تھا، جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا تبصرہ بھی آ رہا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے، منافقین جھوٹے بہانے کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرمندہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا عذر قبول فرما لیتے، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے متوجہ فرمایا۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 43 ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ ترجمہ، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رخصت دی ان منافقین کو، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچ کہنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے جھوٹوں کو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شفقت اور نرمی کا معاملہ تھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور خاص یہ غزوہ تبوک کا نفیر عام کا موقع ہے، تو بہرحال نرمی نہ کی جائے، اس پر توجہ کرا دی گئی۔ مزید آگے لکھا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور اب جہاد فی سبیل اللہ کا وہ آخری مرحلہ جہاں قتال یعنی جنگ کا موقع آئے، اور پھر نفیر عام کا معاملہ ہو، اور پھر منافقت کھل کر سامنے آئے، تو اللہ کا غضب اور زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 44 اور 45، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا بأموالہم وأنفسہم واللہ علیم بالمتقین انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ ترجمہ، نہیں رخصت مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر اس سے کہ وہ جہاد کرے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ رخصت وہی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر، اور شک میں پڑے ہیں ان کے دل، سو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جن کا واقعت اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ اجازت نہیں مانگیں گے، یہ نفیر عام کا موقع ہے، اور اب جو منافقین آ کر بہانے بنائیں گے تو گویا ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ، جس کے تسلسل میں قتال کا مرحلہ بھی آتا ہے اور اب تو نفیر عام کا موقع آ گیا، اس سے جی چرانے والے تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، یہ بات بھی یہاں پر واضح کر دی گئی۔ مزید لکھا ہے، جس شخص کا ارادہ نیک کام کا ہو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کی توفیق سے نیک کام کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اسی تسلسل میں سورۃ توبہ آیت نمبر 46 میں، ولو اراد الخروج لاعد له عدا ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ ترجمہ، اور اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا، لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا، سو روک دیا ان کو اور ان سے کہہ دیا گیا بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو جھوٹے بہانے بنائیں گے، باقی جس کا ارادہ پکا ہو تیاری کرتا ہے اور اسباب کو بھی تلاش کرتا ہے، اپنے معاملات کو بھی سمیٹتا ہے، مگر یہ تو جھوٹے بہانے بناتے ہوئے آئیں گے منافقین، تو ان کے دل کا چور اور ان کی زبانوں پر کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تفصیلات ہیں جو منافقین کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں سورۃ توبہ کے اس بیان کے تسلسل میں۔ یہ بیان مزید جاری رہے گا، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ناظرین، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ، پانچویں حصے کا آخری درس، درس نمبر 11 ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ غزوہ تبوک پر بات ہو رہی ہے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں۔ سورہ توبہ کے 11 رکوع میں تفصیلی تبصرہ آیا، چند منتخب آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے بات جاری تھی منافقین پر اللہ کا غیظ و غضب، اس حوالے سے چند اور باتیں اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھنی، آئیے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے کا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منافقین کی شرارتوں سے محفوظ کر دیا۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ آیت 47 اور 48 میں، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاؤدعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر اللہ وهم کارہون۔ سورۃ توبہ آیت 47 اور 48۔ ترجمہ، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے اضافہ نہ کرتے مگر خرابی کا، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فساد ڈالنے کے لیے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملات تلپٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ ناخوش ہی رہے۔ مراد منافقین ناخوش ہی رہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شر سے بچایا ہے، ان کی سازشوں سے بچایا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس مقام پر معلوم ہوا کہ سازشی عناصر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر مخلص اہل ایمان جب حق کی خاطر ڈٹے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ مزید بنا انہی منافقین کے تعلق سے آگے ذکر آ رہا ہے، منافقین کی سچے مسلمانوں سے نفرت، اور اس حوالے سے بڑی اہم رہنمائی کا بیان۔ یہ بیان بھی قرآن میں آ رہا ہے سورہ توبہ آیات 50-52، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقول قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی خیر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی سختی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے، ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کی، اور ہم تمہارے حق میں منتظر ہیں کہ بھیجے اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، سو انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منافقین کے حوالے سے متنبی بھی فرما رہے ہیں، اور ان کی زبانوں پر جو ان کے باطن کا خبث اور ناپاکی آ جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے، اور ایمان والوں کو ان کے حوالے سے متنبی بھی کیا جا رہا ہے اور چوکنہ رہنے کی گویا تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ ایک بڑی قیمتی بات آئی کہ ہمارے بارے میں تو تم دو ہی باتیں سوچ سکتے ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما دے یا آخرت میں خیر عطا فرما دے، لیکن منافقین کا معاملہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ کے دین سے اور اللہ کے دین کی محنت سے جی چرایا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہی ہوگی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگلی بات اسی کے تسلسل میں ہے، منافقین نہ صرف تبوک جانے سے خود محروم رہے بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کی۔ قرآن اس کا بھی ذکر فرما رہا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 81 اور 82 میں، فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے جدا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ مت نکلو گرمی میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے، سو وہ ہنس لیں تھوڑا اور روئیں بہت سا، بدلہ ملے گا اس کا جو وہ کما رہے ہیں۔ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی، خود تو روکیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تھوڑا ہنس لیں، تھوڑے مزے اڑا لیں دنیا کے، بالآخر ان کو رونا ہی ہوگا، ان کا انجام بالآخر برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفاق کی ہر شکل سے حفاظت فرمائے۔ ناظر کرام، اسی تسلسل میں یعنی منافقین پر اللہ کا غیظ و غضب، اس کا بیان جاری ہے۔ آگے اگلا نقطہ لکھا ہے، منافقین کا دوسرا گروہ وہ تھا جس نے تبوک سے واپسی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے کر کے معذرت کی۔ ایک تو وہ جو خود بھی رکا دوسروں کو بھی روک رہا تھا، اب کچھ وہ لوگ ہیں جو تبوک کے بعد آئیں گے جھوٹے بہانے بنانے کے لیے۔ 11ویں پارے میں اس کا ذکر آتا ہے، سورہ توبہ 10ویں اور 11ویں دونوں پاروں میں ہے، چنانچہ 11ویں پارے کے بالکل آغاز میں ذکر آ رہا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 94-96، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ ترجمہ کرتے ہیں ان آیات کا، بہانے لائیں گے تمہارے پاس یا تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات، بتا چکا ہے اللہ ہمیں تمہارے سب حالات، اور ابھی دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا عمل، پھر تم لوٹائے جاؤ گے ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے اللہ کے پاس، سو وہ بتائے گا تمہیں جو تم کر رہے تھے۔ اب قسم کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو درگزر کرو ان سے، بے شک وہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ہے اس کمائی کا جو وہ کرتے رہے، وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ متنبہ کر دیا کہ مسلمانوں کو یہ جھوٹے بہانے بنائیں گے اور ان کی بات نہ ماننا، یہ چاہیں گے تم ان سے راضی ہو جاؤ مگر اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، اور جس سے اللہ راضی نہیں ہو رہا اہل ایمان کو بھی یہی کرنا ہے کہ وہ اس سے راضی نہ ہو۔ یہ اب شدید ترین باتیں ہیں دو ٹوک انداز میں جو منافقین کے حوالے سے اس مقام پر آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو بیان مکمل ہوا اس حوالے سے کہ منافقین پر اللہ کا غیظ و غضب کیسے بھڑکا ہے۔ چند آیات کی روشنی میں یہ گفتگو ہمارے سامنے آئی، اب اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ان منافقین کے حوالے سے چند سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورۃ توبہ میں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں چار سخت احکامات، پہلی بات منافقین کے عطیات قبول کرنے پر پابندی، قرآن نے ذکر کر دیا اس مقام پر لاکھ یہ مال خرچ کرنے کی بات کرے، اے نبی ان سے انفاق قبول نہیں کیجئے گا، ایک سزا۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا، بلکہ ذکر آیا کہ 70 مرتبہ بھی آپ ان کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، نبی علیہ السلام کی دعا سے بھی محروم، یہ منافقین کے لیے دوسری سزا۔ تیسری بات، آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا گیا، نبی کی معیت علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کا ساتھ، نبی کی صحبت، اس سے بھی محروم کر دیا گیا ان کو، یہ تیسری سزا۔ اور آخری سزا، چوتھا سخت حکم آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کے حق میں دعا سے منع کر دیا گیا، نبی کی شفاعت سے بھی محروم، یہ ہے منافقین کے لیے چوتھی سزا۔ تو غزوہ تبوک میں دو ٹوک انداز میں، حتمی انداز میں منافقت کا پردہ چاک بھی کر دیا گیا اور یہ کھل کر سامنے بھی آ گئے، اور یہ چار سخت احکامات یا سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ان کے حوالے سے بیان فرما دیں۔ اس کے بعد اب اہل ایمان کے کچھ گروہوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ گفتگو تو تھی منافقین کے حوالے سے جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے، اب اہل ایمان کے پانچ گروہ، ان کا ذکر بھی اس مقام پر آیا ہے۔ پہلا گروہ، وہ مؤمنین صادقین جنہوں نے مال و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ تو پہلا گروہ ہے جنہوں نے مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، وقت بھی لگایا، اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس عمل میں، یعنی غزوہ تبوک کے معاملے میں شریک ہو گئے۔ دوسرا گروہ، جو معذوری یا کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نکلنے سے قاصر تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی معذوری تھی، کوئی بیماری تھی، جس کی وجہ سے ان کا عذر قبول کیا گیا، مخلص لوگ تھے۔ 10ویں پارے کے اختتام پر یہ ذکر آتا ہے، اور مخلص لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا۔ تیسرا گروہ، وہ مؤمنین جو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اسباب نہ تھے، یہ بھی 10ویں پارے کے اختتام پر سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے واپس فرما دیا کہ میرے پاس سواریاں نہیں تمہارے لیے، پہلے ذکر آ چکا ہے کہ 18 افراد پر ایک اونٹ تھا سواری کے لیے، اللہ اکبر۔ اور قرآن کا بیان ہے کہ یہ لوگ روتے ہوئے واپس گئے ہیں، مخلص لوگ تھے، روتے ہوئے واپس گئے ہیں اللہ کے پیغمبر کی جناب سے۔ چوتھا گروہ، جو بغیر کسی حقیقی عذر کے نہیں نکلے، تاہم اپنے لیے سزا تجویز کر لی، یہ صحابہ کرام میں سے کچھ ساتھی تھے ان کے، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 صحابہ ان کے ساتھ اور تھے، خطا ہو گئی، اپنی خطا کا اعتراف بھی کیا اور اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ لیا، پھر ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا، ان کے صدقات کو قبول کرنے کی تلقین فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر مخلص تھے، نفاق والا پہلو نہیں تھا، معافی ہو گئی۔ پانچواں گروہ، 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو بغیر کسی حقیقی عذر کے شرکت سے محروم رہے، مشہور صحابہ ہیں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تفصیل کا موقع نہیں، بہت قیمتی واقعہ ہے، ان سے خطا ہوئی، انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، احادیث میں تفصیل ملتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بیان اس حوالے سے لکھا ہے، تفہیم القرآن جو ان کی معروف تفسیر ہے، اس تفسیر میں سورۃ توبہ میں واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال ان صحابہ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ان کی باقاعدہ ایک سزا تجویز ہوئی، 40-50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور پھر ان کی بھی توبہ اللہ تعالی نے قبول فرما لی۔ مخلص ہیں، خطا ہوئی ہے، اعتراف کیا، معافی کا اعلان، اور وہ جھوٹے دعوے دار تھے ایمان کے، کون؟ منافقین۔ ان کے لیے سزائیں بڑی شدید بیان ہوئی، جن چار سزاؤں کا ذکر پہلے آ چکا۔ یوں اہل ایمان کے پانچ گروہوں کا ذکر سورہ توبہ میں ہمیں ملتا ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے، جہاں خطا ہوئی وہاں اعتراف بھی ہے اور پھر معافی کا اعلان بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اس کے بعد لکھا ہے تبوک کا سفر اور واپسی۔ غزوہ تبوک میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، قیصر روم جو تھا اس کے دل میں ایک روح پیدا ہو گیا اور ہمت نہ ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی، تو کوئی باقاعدہ جنگ کا موقع پیش نہیں آیا۔ لکھا ہے ہرقل، جو کہ قیصر روم کا بادشاہ، ہرقل تورات اور انجیل کا عالم تھا، اس پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بات اس پر واضح ہو گئی، چنانچہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ البتہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا کہ شاید اتنی ہمت اس میں نہیں تھی کہ پوری سلطنت اس کے خلاف نہ ہو جائے، واللہ اعلم۔ البتہ اس نے مقابلے کا فیصلہ نہ کیا۔ تبوک میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار میں آباد قبائل سے معاہدات کیے۔ آپ نے تبوک میں قیام فرمایا، انتظار فرمایا، مگر رومی حکومت یا سلطنت یا افواج کی ہمت نہ ہوئی، چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارد گرد کے قبائل سے معاہدات فرمائے اور اس وقت کا بہترین استعمال آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ایک بڑی قیمتی ہدایت ہے جو ہمارے لیے اس واقعے میں سامنے آتی ہے، آئیے اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لکھا ہے، دوران سفر مسلمانوں کے ذہنوں میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، بعض لوگ جو نہیں نکلے اور جنہوں نے بعد میں اعتراف بھی کیا، ممکن ان کے متعلق بھی پیدا ہوئے ہوں، تو کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق آموز جواب مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، وہاں یہ قول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے نقل ہوا، دعوہ فإن یک فیہ خیر فسیلحقہ اللہ بکم وإن یک غیر ذلک فقد اراحکم اللہ من، چھوڑو اس کے تذکرے کو، اگر اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو شکر ہے اللہ نے تمہیں اس سے عافیت بخشی۔ اچھا گمان رکھو، اگر جو نہیں آ سکا اس میں خیر ہے تو اللہ تمہیں ملا دے گا، اگر خیر نہیں تو اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بچا کر رکھا۔ ہر حال میں بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ بھی ایک اہم اخلاقی ہدایت اس مقام پر ہمارے سامنے آئی۔ تحریکی زندگی میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو کہیں آگے بڑھنے والوں میں تکبر نہ آ جائے، یا پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں خامہ خواہ غلط تصورات قائم نہ کر لیے جائیں۔ اس تعلق سے یہ رہنمائی بہت قیمتی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ غزوہ تبوک کے اثرات کیا ہوئے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں مختصراً۔ یہ غزوہ جزیرۃ العرب اور قرب و جوار میں مسلمانوں کا اثر قائم کرنے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا کارگر ثابت ہوا۔ اسلام دشمن عناصر کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اسلام کو ایک غالب و ناقابل شکست قوت کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اور ناظرین کرام، یوں الحمدللہ سب پر واضح ہو گیا کہ اسلام ایک غالب قوت ہے، مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا ہے، اور وقت کی سپر پاور بھی اب مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک دفعہ تو ہوا ہے تاریخ میں، پیغمبر اسلام علیہ السلام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس کا تسلسل ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور قیامت سے پہلے پھر ہوگا، جس پر ہم بات کر چکے ہیں سورہ صف میں انشاءاللہ تعالی، کہ یہ ہو کر رہے گا قیامت سے پہلے بھی کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کے پانچویں حصے کا درس نمبر 11 آج مکمل ہوا۔ غزوہ تبوک موضوع تھا دعوت اسلام کے بین الاقوامی دور کا آغاز، اور سورہ توبہ کی چند آیات کی روشنی میں ہم نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی۔ پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح کوئز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پانچ سوالات آج بھی ہیں۔ پہلا سوال نوٹ فرمائیے گا، سورہ توبہ میں کس غزوہ سے متعلق تفصیلی حالات بیان ہوئے ہیں؟ غزوہ بدر، یا غزوہ احد، یا غزوہ احزاب، یا غزوہ تبوک؟ دوسرا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، ایمان کا لازمی تقاضا کس صورت میں سامنے آتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، یا نماز تہجد کا اہتمام، یا جہاد فی سبیل اللہ، یا ذکر؟ تیسرا سوال نوٹ فرمائیے گا، تبوک کے سفر میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے منافقین کے بارے میں کتنے سخت احکامات صادر فرمائے؟ 2، 3، 4، یا 5؟ چوتھا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، اہل ایمان کے کتنے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ 2، 3، 4، یا 5؟ پانچواں اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا، غزوہ تبوک کو مزید کس نام سے موسوم کیا جاتا ہے؟ یوم الفرقان، یا جیش العسرہ، یا یوم الملحمہ، یا یوم المرحمہ؟ ناظرین کرام، الحمدللہ پانچوں سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جوابات آپ ہمیں روانہ فرماتے ہیں mq.quranacademy.com پر۔ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے رہیے quranacademy.com۔ اور الحمدللہ آج پانچویں حصے کا بیان مکمل ہوا، آئندہ نشست سے چھٹے اور آخری حصے کا آغاز کریں گے، اور وہ مشتمل سورۃ الحدید پر کچھ دروس اس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔